بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. یہ ایک قوم ہے جن کا نام عاد ثانیہ بھی رکھا گیا ہے، جس کو قوم ثمود کہتے ہیں. یہ قبیلے کی طرف منسوب نام ہے. ثمود ابن عبید، ابن عوف، ابن عاد، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح، یہ ہجر کے اندر رہتے تھے. آج کل اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 500 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور موجودہ سعودی عربیہ کے حدود میں آتا ہے. وہاں یہ قوم ثمود رہتی تھی. انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے. ان کے اور حضرت ہود علیہ السلام کے بیچ میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے 280 سال کی زندگی پائی. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. جب کہ ان کے نسلی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطعون، وما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. یہ سب باتیں تو انبیاء کی دعوتوں میں مشترک ہیں. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. فیما ہاہنا سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، کہ دنیاوی نعمتوں میں، دنیاوی راحتوں کے اندر آرام سے جیتے ہی رہو گے، یہیں پر تم کو چھوڑ دیا جائے گا. موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. کیا فی جنات و عیون. دنیا میں تم نے شاندار باڑیاں بنا رکھی ہے، پانی کے چشمے ہیں تمہارے پاس، و زروع کھیتیاں ہیں تمہارے پاس، و نخل کھجور کے درخت ہیں تمہارے ساتھ. کیونکہ عربوں کے یہاں زیادہ تر کھجور کی کھیتی ہوتی تھی اور کھجور ان کا محبوب ترین پھل تھا. طلعها حبیب، جس کا خوشہ نرم و نازک، جس کا گھابھا نرم و نازک ملائم، ایسا بہترین کھجور، اس کے اندر تم کو یہیں رہنے دیا جائے گا؟ نہیں، دنیا کی یہ سب نعمتیں ایک دن چھوٹنے والی ہیں، آخرت کی طرف جانا ہے، اس کی فکر کرو. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اور تم پہاڑوں میں تراش تراش کے مکان بناتے ہو، اور یہ مکان بنانا اسراتے ہوئے، کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم نے کتنے شاندار مکان بنائے. ایک رات کے اندر یہ ایک رات میں فارحین بھی آیا ہے. اس صورت کے اندر معنی یہ ہوگا کہ بڑی مہارت سے تم لوگ مکان کو بناتے ہو. دونوں چیز جمع کی، بڑی مہارت سے بڑے شاندار مکان اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے بنایا کرتے تھے. ان کی مہارت اور مضبوطی آج تک ان کے کھنڈرات موجود ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِعُونَ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. یہ مسرفین سے کون لوگ مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ مشرقین مراد ہے، عام کفار، عام مشرقین. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 9 آدمی جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا تھا. تو اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو اسراف کرنے والے، شرک کفر کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، تم ان کی بات مت مانو بلکہ اللہ کے نبی کی بات کو مانو، جن لوگوں کا ہر وقت کا مشغلہ ہے الذین یفسدون فی الارض، جو اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا فساد ہے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت سب سے بڑی اصلاح ہے. قالوا انما انت من المسحرین، لوگوں نے یہی جواب دیا کہ سب صالح تم کو تو جادو کر دیا گیا ہے، اسی لیے تم ایسی دیکھی دیکھی باتیں کرتے ہو، ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، اپنی رسالت پر کوئی کھلم کھلی نشانی لاؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا مطالبہ کیا، ایک پہاڑ بتلایا کہ اس پہاڑ کی یہ چٹان پھٹے، اس میں سے 10 مہینے کی گھابن اتنی نکلے اور نکل کر کے بچہ دے دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ایسا ہی ہوا. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، ابھی اتنی عجیب و غریب تھی. خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ دیکھی تو 60 ذرا لمبی اور 60 ذرا چوڑی، ایسی لمبی چوڑی جگہ کے اندر وہ بیٹھتی تھی اکیلی اونٹنی. اندازہ لگاؤ تو اس اونٹنی کا ڈیل ڈول، اس کا جسم، اس کی سائز اتنی بڑی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت سے پتھر کی چٹان پھٹ کر کے نکلی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ اور کرشمہ تھا. یہ اتنی سب کھا پی جاتی تھی، چراہ گاؤں میں جا رہے تو جدھر گئی سب چڑھ کے چٹیل کر ڈالے، پانی کے کنویں پہ جا رہے تو پورے پانی کے کنویں پی جا رہے اور پانی کا کنواں سکھا ڈالے، تو قوم کے دوسرے جانوروں کو ایزا ہونے لگی. تو پھر باری بنا دی گئی کہ بھائی ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے آئے گی، اس دن قوم کے جانور پانی پینے نہیں آئیں گے، دوسرے دن قوم کے جانور پانی پیئیں گے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی نہیں پینے آئے گی. ایسی باری بنا دی گئی تن بائی تن، اور جانوروں میں تو بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، کئی کئی دن بغیر پانی کے اطمینان سے رہ سکتے، خصوصاً اونٹ آدھا آدھا مہینہ 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 بغیر پانی کے وہ چل سکتے ہیں. تو اس طرح باری بنا دی گئی، لیکن یہ باری بھی ان کے لیے رحمت تھی، اس لیے کہ اونٹنی نے آج پانی پیا تو آج کے دن دوسرے جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئیں گے، اور آئندہ کل کسی کو، یعنی اونٹنی کے باری کے دن کسی کو پانی نہیں پینے کا. تو لوگوں کو جو پانی کی تکلیف ہوتی تو وہ تلافی ہو جاتی تھی اس اونٹنی کے دودھ سے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی اتنی کثیر مقدار میں دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لوگوں کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا، اتنی بڑی مقدار کے اندر وہ دودھ دیتی تھی. تو یہ کتنا اچھا نظام، ایک دن خالی دودھ ہی دودھ پینے کا اور ایک دن پانی پینے کا، کتنا بہترین نظام. لیکن ان لوگوں کو یہ بھی اچھا نہیں لگا. تو قیدار ابن سالف نے ایک حسین جمیل عورت مصداع صداع کے کہنے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا. اس نے خود کو پیش کیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، یا اپنی جوان حسینہ بیٹی کو پیش کر دیا. بس اسی حسن و جمال کے فتنے نے قیدار ابن سالف کو اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، اور اس نے چھپ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا. فاس بہو نادرین، پھر وہ لوگ پچھتانے لگے، اس لیے کہ بوجھ کے دن سے ان کے اوپر عذاب شروع ہوا. سب سے پہلے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، پھر جو ہے جمعرات کے دن ان کے چہرے لال ہو گئے، جمعہ کے دن ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور سنیچر کے دن وہ سب لوگ عذاب کے اندر ہلاک کر دیے گئے، عذاب شروع ہو گیا. فیا ولا تمسوها بسوء، تم اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا, بری نیت سے ٹچ بھی مت کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ, ورنہ تم کو بڑے دن کا عذاب آ کر کے پکڑ لے گا. فَاقَرُوْهَا, انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ, یہ لوگ پچھتاتے ہوئے ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, اللہ کے عذاب نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا, رسولوں کی تکذیب کی. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ, جب ان سے ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے میں رہتے تھے, وہ تو آپ کا وطن تھوڑا ہی تھا, آپ تو بابل سے ہجرت کر کے سدوم آئے تھے, تو پھر ان کو کیسے اخوہم سے تعبیر کیا گیا؟ یہاں تو ان کا کوئی خاندان تھا نہیں, نسلی رشتہ تو تھا ہی نہیں, اسی لیے تو انہوں نے کہا وَعَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. تو حضرات مفسرین نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کا سدوم وطن تو نہیں تھا, لیکن وہ دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آئے اور سدوم کو انہوں نے اپنا مستقل قیام کا مرکز بنا لیا. جب مجھے یہیں پر مستقل رہنا ہے, یہ مستقل اقامت کی وجہ سے بھی گویا کہ آپ وہی کے ایک فرد بن گئے, اور وہاں کے ایک فرد بن گئے, اس لیے ان کو اخوہم سے تعبیر کیا گیا. معلوم ہو کہ دوسری جگہ کا آدمی کسی جگہ آ کر کے وہیں پر سکون بودوباش اختیار کر لے تو پھر وہ وہیں کا جینا جاتا ہے. یعنی کہ پچاس پچاس سال گزرنے کے بعد بھی یوں کہا جائے کہ یہ تو پردیسی ہے, وہویا ہے, باہر سے آ کے ہمارے گاؤں میں بس گئے ہیں, چالیس پینتیس سال سے لوگ رہ رہے, پھر بھی ان کو اب تک لوگ اپنانے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. یہ تعصبی ذہنیت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہندوستان میں نظام تعلیم و تربیت والی کتاب میں, ایک صاحب کسی جگہ کے اوپر چالیس سال سے کام میں لگے ہوئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی جنازے میں آئے وطن سے, تو جنازے کے اندر جب جنازہ نکلا تو لوگ بات کر رہے کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے, تو کسی نے کہا وہ پردیسی جو اپنے یہاں رہتے تھے ان کا جنازہ ہے. تو ان کے بھائی نے جنازے کے بعد ان کے بھائی کے مرحوم گھر والوں سے, مرحوم کے گھر والوں سے کہا چلو بوریا بستر باندھو, اب اس شہر میں رہنا نہیں ہے, اس لیے کہ جس شہر کے لوگوں کی تنگ نظری ایسی ہو کہ چالیس سال میرے بھائی نے یہاں گزارے پھر بھی وہ کہتے کہ وہ پردیسی کا جنازہ جا رہا ہے, تو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے, یہاں کے لوگوں میں ایسی تعصب عصبیت ہو. تو یہ دیکھو لوط علیہ السلام تو وہاں کے باشندے تھے نہیں, آئے دوسری جگہ سے ہجرت کر کے, لیکن وہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی, اسی لیے ان کو کہا گیا اخوہم لوط, خود باری تعالیٰ ان کو اخو سے تعبیر فرماتے ہیں. نمبر دو, بعض مفسرین نے ایک اور توجیہ کی ہے اخوہم کی, کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہاں شادی ہو گئی تھی سدوم میں, اور آپ نے روایت پڑھی ہوگی ہدایہ میں, من تأهل ببلدۃ فهو منهم, جو آدمی کسی جگہ شادی کر لے وہ وہیں کا کہا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں نکاح کر لیا, اس نکاح کی وجہ سے گویا کہ وہ وہاں کے باشندے ہو گئے, ان کو اخوہم سے تعبیر کیا گیا. یہاں تو شادی کرنے کے بعد بھی لوگ پردیسی ہی مانتے ہیں. انی لکم رسول اللہ واتعون, پوچھے تو دیکھے تو کوئی جو ہے کسی جگہ کا اصلی باشندہ ہے ہی نہیں, یہ دنیائی مسافر خانہ ہے. اور دوسرے کہ یہ اگر دیکھنے جاوے تو کون اپنے آپ کو اصلی کہہ سکتا ہے, یہ جتنے بھی لوگ بمبئی میں بسے ہوئے ہیں اس میں سے کون اصلی ہے بولو, ایک بھی کوئی بتاوے تو. تین مچھروں کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے, तो मछेरों के गांव थे, तो वो पुर्तगाल की शहजादी का निकाह बर्तानिया के शहजादे से हुआ, उसको जहेज में वो तीन जहेज दिया दिए गए, उसी का उन्होंने बम्बई शहर आबाद किया। एक भी वहाँ असली नहीं है, मछेरों तीन मछेरों के छोटे छोटे गांव थे। फिर कौन जो दुनिया में असली कहलाने के लायक रहेगा, तो ये हालत है उसी। फमास अलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन अतअतून अज़्ज़ुकरान मिनल आलमीन। तुम दुनिया जहाँ के लोगों में से छोकरों पर आते हो, मर्दों के ऊपर आते हो, यानी दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, इसमें औरतें इतनी सारी हैं, उन सब को छोड़ करके तुम मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते हो। और बाद में ये मतलब बयान किया कि दुनिया वालों में जो जिमा करना चाहे उसमें से तुम मर्दों के पास आते हो। और बाद में कहा कि तमाम जहान की मखलूक में सिर्फ सदूम के इंसानों के अंदर ये बीमारी थी, बाकी दुनिया का कोई इंसान ये हरकत नहीं करता था। इसी तरीके से दुनिया की कोई और मखलूक भी हरकत नहीं करती, कोई जानवर कोई परिंदा के मर्द से मर्द ख्वाहिश पूरी करे। ये सिलसिला सिर्फ कौम लूत के अंदर शुरू हुआ और आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी ये बीमारी आई और जो है ये मर्ज आया, बल्कि अब ये मर्ज परवान चढ़ रहा है। बाज मुल्कों के अंदर तो ऐसे ताल्लुक वाले लिस्बियन या होमोसेक्स वाले, इन लोगों को कानूनी तौर के ऊपर जो है उनको तस्लीम किया गया, इनके ताल्लुकात को कानूनी दर्जा दिया गया, उनको हुकूमत की तरफ से तहफ्फुज़ फराहम किया गया। कितनी दुख मरने की बात है। अतून अज़्ज़ुकरान मिन अलआलमीन वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़्वाजिकुम। ये मिन अज़्वाजिकुम में मिन को बाज मुफस्सिरीन बयानिया करार देते हैं, यानी तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की शहवत पूरी करने के लिए, उसको तुम छोड़ते हो और मर्दों पर माइल होते हो। और माज ने मिन को तबीजिया मुराद लिया है। तबीजिया मुराद लेवे तो क्या मतलब, कि बीवी के बदन का बाग हिस्सा यानी कुबुल, ये तुम्हारी शहवत पूरी करने के वास्ते है। इससे ये मसला भी निकाला कि दुबूर ये शहवत पूरी करने की जगह नहीं है, बीवी की दुबूर भी हराम है। बल अंतुम कौमुन आदूल, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो कि हलाल छोड़ के हराम की तरफ जाते हो। अब हर दौर में ऐसा रहा कि नेकी की कोशिश करने वालों को लोगों ने धमकियां दी, उनके खिलाफ कितने बरपा किए। قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, कहने लगे अगर ये लूत आपसे बाज नहीं आए ना तो हम तुमको जरूर भी जरूर निकाल देंगे। वहाँ के लोगों को निकालते थे बहुत बदहाल करके, रुस्वा जलील करके निकाल लेते थे, तो जिनको हम निकाल लेते हैं उनको हम तुमको भी उनमें शामिल कर देंगे अगर तुम बाज नहीं आए तो। قال إني لعملكم من القليلين, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे अमल से ही बड़ा गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे अमल से बिल्कुल बेजार हूँ, मैं तुम्हारे अमल से नफरत करता हूँ। रब्बि नज़्ज़िनी व अहली मिम्मा यअमलून, ऐ अल्लाह मुझको और मेरे घर वालों को इनके बुरे अमल पर जो अज़ाब आए उससे तो बचा के रख। فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, हमने हजरत लूत को और उनके घर वालों को मुराद तमाम ईमान वालों को अजाब से बचा लिया। إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, मगर एक दोषी जो पीछे रहने वालों में रही। लूत अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी, एक बीवी मुसलमान थी वो तो अजाब से बच गई, लेकिन दूसरी बीवी ईमान नहीं लाई थी, वो इन काफिरों के बुरे फैल के ऊपर राजी थी। उसका नाम वालिहा था या वाहिला था या वाहिला था, ये तीन नाम उस बीवी के आए हैं, तो वो अजाब के अंदर मुब्तला हो गई। अब इसको दोषी क्यों कहा गया, जुजन फिलहाबीन, तो दोषी उम्र के एतबार से कहा गया कि वाकई उसकी उम्र बड़ी हो गई थी इसीलिए उसको अजूज कहा गया। बात कहते हैं कि चूँकि नबी की बीवी है और नबी की बीवी पूरी कौम की माँ कही जाती है, इसीलिए कम उम्र होने के बावजूद भी वो बुढ़िया समझी जाती है। जैसे कि उस्ताद की बीवी अगर वो तुम्हारी हम उम्र भी होगी तब भी आप उसको क्या कहोगे, अम्मा यान कैसे है, तो यही कहोगे इस एतबार से। हालांकि वो तुम्हारी हम उम्र, अम्मा बनने के उम्र की जोड़ खाती ही नहीं है, लेकिन एजाजन उसको ये लकब दिया जाता है। तो अजूजन के लफाबीरी नंबर तीन, असरत औलाद की निस्बत से, कि जिस औरत के बहुत बच्चे हो तो लोग कहते हैं दोषी ने लाइन लगा रखी है, तो इस एतबार से उसको अजूज से ताबीर किया गया। फिर दूसरे लोगों को हमने आजाद में हलाक कर दिया, मतरा उनके ऊपर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई, फसामतरुल्मुनज़रीन जिनको डरा दिया गया था फिर भी नहीं सुधरे उनके ऊपर कैसी बुरी बारिश बरसी, इन नफीज़ालिक़ल-आया मुरसलीन। क्या क्या चीज है, तो देखो कुरान मजीद के अंदर एक तो है अल्का, अल्का असल के अंदर तो दरख्त के झुंड को कहा जाता है, जिसको घना जंगल भी कहा जाए, जिसको वन भी कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ वन कहते हैं, वन या वन जहाँ बहुत घने घने दरख्त और जो है जंगलात हो। ये और मदीन दोनों की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना करके भेजा था। अब ये एक मसला मुफस्सिरीन के दरमियान में मुख्तलफी है कि ये अस्हाबुल ऐका और अस्हाब मदीन दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। तो बाद हजरात की राय ये है कि दोनों एक है, उनको मदीन बस्ती के एतबार से अस्हाबुल मदीन कहा गया और वहाँ घने जंगलात थे, इस एतबार से उनको अस्हाबुल ऐका कहा गया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों अलग अलग है। एक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बहसत मदीन वालों की तरफ भी हुई, मदीन वालों की हलाकत के बाद ऐका वालों की तरफ भी आपकी बहसत हुई। दोनों नबी दोनों बस्तियों की तरफ आपकी अलग अलग जो है बहसत हुई, पहले अजाब आया फिर दूसरी इलाकों की तरफ आपकी बहसत हुई। तो कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजार वही अस्हाब ऐका की आबादियों के अंदर है, फलस्तीन के अंदर हाजिरी हुई है इनके मजार के ऊपर भी। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इस क़ाल लहुम शुएबुन अला तत्तकून। देखो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का नसबी रिश्ता अस्हाब ऐका से था, लेकिन यहाँ अखूहुम नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया अखूहुम, हालांकि वो मदीन ही के बाशिंदे थे, ऐका ही के रहने वाले थे, फिर भी अखूहुम नहीं कहा गया। उसकी हिकमत मुफस्सिरीन ने ये बयान की है, ये हिकमत नसबी नहीं है। अस्हाबुल ऐका, ऐका दरख्त की वो लोग पूजा किया करते थे, परस्तिश करते थे, उसकी निस्बत से उनको अस्हाबुल ऐका कहा गया। और तारुफ के अंदर अकीदे वाली निस्बत आई कि दरख्त की परस्तिश की वजह से उनको अस्हाबुल ऐका कहा गया, इसीलिए अच्छा नहीं लगा कि नबी की उस निस्बत के साथ निस्बत मलहूज रख करके अखूहुम कहा जाए, क्योंकि अस्हाबुल ऐका ये अकीदे वाली निस्बत है, वो लोग दरख्तों की भी परस्तिश किया करते थे, इस एतबार से उनको अस्हाबुल ऐका कहा गया। तो जब उस अकीदे वाली निस्बत से इनका तारुफ कुरान में आया तो उस वक्त पर नबी की निस्बत उसकी तरफ की जाए ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अखूहुम यहाँ पर नहीं आया। ये इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की राय है। آپ نے فرمایا کہ اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين. دیکھو مفسر نے تو یہاں یہ کہہ دیا کہ لانهم لم يكن منهم, اخون اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ اصحاب عیسیٰ میں سے تھے ہی نہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تھے اور انہوں نے یہ علت بیان کی ہے. اب یہاں اس قول کے اعتبار سے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدین اور عیسیٰ دونوں قریب قریب ہیں, بہت نزدیک ہے, 20-25 کلو میٹر یا 30-35 کلو میٹر کا اندازن فاصلہ ہے, مدین اور اصحاب عیسیٰ کو زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہے دونوں کے دونوں آبادیاں. تو ظاہر بات ہے کہ مدین کے اندر اگر آپ کا نسبی رشتہ ہے پھر بعد میں آپ عیسیٰ والوں کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو یوں کہا جائے گا کہ بھائی مدین میں آپ کا نسبی رشتہ تھا, عیسیٰ والوں کے اندر نہیں تھا. لیکن ایک علاقہ جب قریب قریب ہوتا ہے تو پورے علاقے کی طرف نسبت ہوتی ہے انسان کی. اسی لیے اصحاب الایکۃ المرسل كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. تم پورے پورا ناپ پیمانہ بھر کر کے دو اور گھٹانے والوں میں ڈنڈی مارنے والوں میں سے مت بنو. جتنی بھی جو ہے ایسی شکلیں ہیں وہ سبھی آیت کریمہ کے عموم میں شامل ہو جاتی ہے. فراز میں گڑبڑی, تیل میں گڑبڑی, مکسروں کے اندر گڑبڑی, چاہے لائٹ کا, پانی کا, ٹیکسی کا, رکشے کا, کسی کا بھی مکسر ہو, ہر میٹر کی گڑبڑی اس کی حرمت کے اندر شامل ہوتی ہے. ولا تكونوا من المكثرين وزنوا بالقسطاس المستقيم, اور سیدھی ترازو سے تم لوگ تولو. اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ جب کسی سے کوئی بات کا معاہدہ ہوا ہو تو اس میں کمی کرنا حرام ہے, چاہے ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری چیز ہو. اسی لیے کوئی ملازم مزدور اپنے مقرر وقت میں چوری کرتا ہے, وقت کم لگاتا ہے, وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہو جائے گا. بلکہ کسی کے حق کے اندر کمی کرنا کسی بھی صورت سے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. مطلب یہ ہے کہ قصداً بگاڑ پیدا مت کرو, تباہی مت پھیلاؤ. ہاں اگر کوئی آدمی اصلاح کی نیت کرے اور پھر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا, اور اللہ کے یہاں اس سلسلے میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جیسے کسی نے کسی کافر کو مارنے کا ارادہ کیا جنگ کے اندر, اس نے جو ہے کسی مسلمان قیدی کو اپنے سامنے لا کر کے ڈال بنا دیا اور وہ مسلمان قیدی آ گیا اس کے اندر, تو اس صورت کے اندر مسلمان قیدی مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس اللہ سے جس نے تم کو اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. ہمارا یقین ہے کہ شعیب تم تو جھوٹوں میں سے ہو. فاسقط علينا كسفا من السماء, اگر بہت تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا لا کر کے ہم پر گراؤ. من السماء ان كنت من الصادقين, اگر تم سچے ہو تو. قال ربي اعلم بما تعملون, میرے رب جو کام. قال ربي, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم جو کام کرتے ہو میرے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں اور میرے اللہ اس کے اوپر تم لوگوں کو عذاب عطا فرمائیں گے. فکذبوہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو طرح کا عذاب بھیجا, زلزلہ بھی آیا تھا اور سائبان کا عذاب بھی آیا تھا. ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ کھلوا دیا جس کی وجہ سے یہ قوم جہاں آباد تھی سخت گرمیاں آ گئی, جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان, سایوں میں بھی چین نہیں, گھروں میں بھی چین نہیں, پانی سوکھ گیا, سب پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کالا کالا بادل بھیجا. فلما راؤہ عارضاً مستقبل اودیتہم سامنے وادی کی طرف سے ایک کالا کالا بادل آتا ہوا نظر آیا تو سب خوش ہو گئے. قال هذا عارض ممطرنا اس بادل میں سے برسات برسے گی. تو بادل بستی کے باہر ایک جگہ کے اوپر آ کے رک گیا. پوری قوم کے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اس کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے کہ ٹھنڈک ملے. اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی اور آگ کے اندر ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا کر کے ختم کر دیا. اس سے پہلے سات دن اور سات راتیں سخت گرمی والی ہوائیں ان لوگوں کے اوپر چلی, اور چونکہ یہ بادل ایک سائبان کی شکل میں تھا اسی لیے ان کو کہا گیا فاخذہم عذاب یوم الظلہ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف واقعات کو بیان کرنے کے بعد باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن شاعروں کا, کاہنوں کا, جادوگروں کا کوئی کلام نہیں ہے, بلکہ یہ تو تمام عالموں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. نزل به الروح الامین امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر کے اترے ہیں. الا قلبک لتکون من المنذرین آپ کے قلب اطہر کے اوپر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائے. قلب اسی میں انسان چیزوں کو یاد کرتا ہے, سمجھ بوجھ ہے, اس وجہ سے یہاں پر قلب کا ذکر آیا. چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہوا, معلوم ہی کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہے. قلب کا تذکرہ تو محل حفظ یا محل تمیز, محل فہم کی وجہ سے اس کو قلب کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوئے. بلسان عربی مبین آپ لوگوں کو ڈرائیے. کھلی ہوئی عربی زبان میں یہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آپ ڈرائیے. مخاطبین اولین کی رعایت میں عربی زبان کے اندر بعض حضرات نے یہ بلسان عربی ان کو منذرین سے متعلق مانا ہے. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے پہلے عربی زبان میں ڈرانے والے دوسرے نبی گزرے اس طرح آپ بھی عربی زبان میں ڈرانے والے نبی ہیں. جس طرح پہلے عربی زبان میں ڈرانے والے دوسرے نبی گزرے اس طرح آپ بھی عربی زبان میں ڈرانے والے نبی ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سب عربی لسان ہے, اس میں ایک آپ بھی شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً یہ قرآن کریم اگلے صحیفوں میں, اگلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سابقہ نبیوں نے اس قرآن کی پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن نامی کتاب آخری زبان میں نازل کرنے والے ہیں. نمبر دو، قرآن مجید کے اکثر مضامین پچھلی آسمانی کتابوں میں آئے ہیں، اسی لیے تو بہت سی جگہ کہا جاتا ہے نا ان ہادا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر جو ہے یہ اس کے مضامین نازل ہوئے ہیں. نمبر تین، قرآن مجید کے صفات پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی، ورنہ نفس قرآن کا موجود ہونا مراد نہیں ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مضامین اگر کسی جگہ آئے ہو تو توسعاً اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے یوں کہا جائے کہ فلانی کتاب، اوہو وہ تو سب اپنی باتیں ہیں. کیا مطلب اپنی باتیں؟ یعنی میری کتاب کے مضامین انہوں نے بیان کیے ہیں، اس لیے اس کو اپنی کتاب کہا جاتا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کے مضامین پچھلی آسمانی کتابوں میں آئے تھے، اس لیے توسعاً قرآن کا اگلی آسمانی کتابوں میں ہونا بیان کر دیا گیا. جیسے کہ سورہ ملک تورات کے اندر موجود تھی، اس وجہ سے قرآن مجید تو اسی کو کہا جائے گا، نظم کے جو الفاظ منزل من اللہ ہے اسی کے اوپر قرآن مجید کا اطلاق ہوگا. جس ترتیب سے ہمارے پاس بین الدفتین موجود ہے اسی ترتیب کے اوپر قرآن کا اطلاق ہوگا. اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن مجید میں سے الفاظ کو چنے اور چن کر کے اس میں سے کوئی نئی نظم اور عبارت بنا لے، اس کو بھی قرآن نہیں کہا جائے گا. ترتیب بھی یہی ہونا شرط ہے جو ترتیب موجودہ مصحف کے اندر موجود ہے. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان مکہ کے کافروں کے لیے یہ بات دلیل اور نشانی نہیں بنے گی کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے اہل علم جانتے ہیں؟ چنانچہ یہی لوگ تو بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس سوالات کرنے جاتے تھے کہ ہمارے یہاں مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان لوگوں نے سوالات بتلائے، کہف، ذوالقرنین، روح وغیرہ کے متعلق. تو تم لوگ تو ان اہل کتاب علماء کی بات کو بطور حجت اور معیار کے سمجھتے ہو، اور وہ حضرات اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کیونکہ سابق آسمانی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ آیا اس اعتبار سے. اب تو تم کو مان لینا چاہیے کہ جن پر تم کو بھروسہ تھا انہی لوگوں نے تصدیق کر دی. اور خاص طور پر علماء بنی اسرائیل کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام، ان کے اصحاب میں حضرت اسد، اسے ثعلبہ ابن یامین، یہ سب پانچ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی کھلم کھلی تصدیق کی اور ایمان لے آئے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اس قرآن کو ہم کسی اجنبی انسان کے اوپر اتار دیتے، اگر اس قرآن کو ہم کسی اجنبی آدمی کے اوپر اجنبی زبان میں اتار دیتے یا اجنبی آدمی پر عربی زبان میں اتار دیتے، فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین، اور وہ اجنبی آدمی ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتا، تو بھی وہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لاتے. اگر غیر زبان والے یعنی اجنبی آدمی پر عربی قرآن اترتا تو کیا یہ لوگ یقین فرماتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی کے دل کے اندر دھوکا ہو، شک ہو، اس کا جی کبھی ایک حالت کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ شک سیدھے نکلتا رہتا ہے اور کبھی اس کو کسی چیز کے اوپر چین سکون آتا ہی نہیں ہے. اور یہ مکہ والوں کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، ان کو کسی چیز کے اوپر اطمینان ہی نہیں. کوئی کتنا بھی اچھا ان کی مرضی کے مطابق آوے تو بھی اس میں شک شبہ نکالے اور اعتراض کرے، ایسے یہ ٹیڑھی دماغ کے ٹیڑھی کھوپڑی کے ہو گئے تھے. ہاں، زمین یہ اعظم کی جمع ہے. عجم اس شخص کو کہتے ہیں جو فصیح عربی اچھی طرح نہ بول سکتا ہو، جو فصیح عربی اچھی طرح نہ بول سکتا اس کو عجم کہتے ہیں. چاہے نسباً وہ عربی ہو، نسباً خاندانی اعتبار سے عربی، لیکن فصیح عربی نہیں بول سکتا، اس لیے اس کو عجم کہا جاتا ہے. اور اجمی کی نسبت اجم کی طرف ہے. اجمی اس آدمی کو کہتے ہیں جو نسباً غیر عربی ہو, چاہے وہ عربی فصیح بولتا ہو تو بھی اس کو جو ہے اجمی ہی کہا جائے گا. تو اعجم اور اجمی دونوں لفظ میں فرق ہے. اعجم کہا جائے گا اس شخص کو جو فصیح عربی اچھی طرح نہ بول سکے, چاہے خاندانی اعتبار سے اجمی ہو, اور اجمی اس شخص کو کہتے ہیں جو نسباً غیر عربی ہو, چاہے عربی فصیح بولتا ہو. اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ قرآن کسی ایسے شخص پر ہم نازل کرتے جس کی عربی فصیح نہ ہوتی تو بھی یہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لاتے. فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. یہ دکھلا دینا ہم نے مجرموں کے دلوں کے اندر گھسا دیا ہے, یعنی جد ہٹ دھرمی اس بیماری کے نتیجے کے اندر جھٹلانا اب ان کا مزاج بن گیا ہے. بس کوئی بھی اچھی بات ہو جھٹلانا ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. بعض مفسرین نے سلکنا ہو کہ ضمیر قرآن کی طرف راجے کی ہے, یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح مجرمین کے دل میں گھسا دیا کہ وہ دل میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بشر کا نہیں ہے, پھر بھی ہٹ دھرمی سے وہ ایمان لاتے نہیں ہیں. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وہ قرآن کو مانتے نہیں جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لے. فیاتیہم بغتة وهم لا يشعرون. عذاب ان پر اچانک آئے گا اور ان کو کچھ پتہ آتا بھی نہیں ہوگا. بے خبری اور غفلت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لے گا. فیقولوا هل نحن منذرون. تب وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو مہلت دی جائے گی ایمان لانے کے واسطے, توبہ کرنے کے واسطے. فیقولوا هل نحن منذرون افبعذابنا يستعجلون. کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں. افرأیت ان متعناهم سنین. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر ہم ان کو کئی سالوں تک دنیا میں مزہ اڑانے کا موقع دیتے, نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیتے, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, پھر جو عذاب اس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا, جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ عذاب ان کے پاس آ جاتا, ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, تو جس عذاب کے اندر ان کو مزہ لینے کا موقع دیا گیا وہ عذاب ان کو بالکل کام میں نہیں آتا. تو یہ مزے والی زندگی, یہ فائدہ اٹھانے والی زندگی, یہ راحت والی زندگی ان کو کچھ بھی کام نہ آتی. یعنی سالوں سال تک مزے کرتے رہے, اللہ کے عذاب کے آنے کے اوپر وہ مزہ ان کو بالکل کام نہیں آیا, تمام مزے بیکار ہو کر کے ختم ہو گئے. اس آیت کے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا کہ لمبی عمر ہو اور نیک کام میں لگے وہ اللہ کی نعمت ہے, تاکہ لمبی عمر ہو اور وہی برے کام میں لگے تو وہ زحمت ہے. دیکھو نا متعناهم سنین, اس کو محل نعمت کے اندر ذکر کیا گیا. وما اهلکنا من قریۃ الا لها منذرون. اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک کیا تو ایسے ویسے ہلاک نہیں کیا, بلکہ پہلے اس بستی والوں کی طرف عذاب سے ڈرانے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا, رسولوں کے متبعوں کو بھیجا, پھر بھی ایمان نہ لاوے تو ہم نے عذاب کے اندر ہلاک کیا. ذکر رسولوں کو ہم بھیجتے تھے رسول نصیحت کے واسطے. وما کنا ظالمین, اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. یعنی رسول اور رسول کے متبعین کی آمد نصیحت کے لیے تھی. وما تنزلت به الشیاطین. مشرک لوگ ایسا کہتے تھے کہ ایک جنات, نعوذ باللہ, ایک شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے ان کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے, اور وہی بات وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. یہ تصور ان کے دماغ میں آیا کاہنوں پر سے, کہ کاہنوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, کسی خبیث جن کو وہ تابع کر کے رکھتے اور وہ خبیث جن آ کر کے ان کو جھوٹی سچی ادھر ادھر کی باتیں بتلا کے جاتا, وہ اس میں دس جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بیان کرتے تھے. تو اس تصور سے ان کے دماغ میں یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی خبیث جن آتا ہے اور وہ خبیث جن آ کر کے جو ہے ان کو کچھ سکھا کے جاتا ہے, اور وہ خبیث جن کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہمارے سامنے قرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں, اس کی نفی ہو گئی. تو یہ قرآن شیاطین کا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, اور یہ شیاطین اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو اتار کے لاوے یا قرآن مجید سنا سکے. اسی لیے قرآن ان کے لیے بہت گیراں ہوتا ہے, بہت گرانی ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے میں بھی, تلاوت کے سننے کے اندر بھی. اسی لیے جن کو ایسے گندے اثرات ہوتے وہ لوگ کو قرآن سے, تلاوت سے, نیکیوں سے, اچھے کام سے نفرت ہونے لگتی ہے. انہم من السمع لمعزولون, وہ لوگ ملائکہ کی بات, قرآن کی بات سننے سے روک دیے گئے ہیں, دور کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين, اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود کو نہ پکارے ورنہ عذاب جن کو دیا جاتا ہے اس جماعت میں آپ بھی شامل کر دیے جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن سنانا پوری امت کو ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی بنو حاشم بنو عبد المطلب, ان کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دی, یا بنی فہر, یا بنی عدی, یہ سب قریش کے بتون تھے, سب لوگ جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے, اس لیے کہ آپ بالکل ہمارے درمیان صادق اور سچے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک عذاب سے ڈراتا ہوں کہ ایمان نہیں لاؤ گے, اللہ کا عذاب آئے گا, بت پرستی نہیں چھوڑو گے, اللہ کا عذاب آئے گا. بعض روایت میں دعوت کا بھی تذکرہ ہے کہ دعوت پر جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی خاندان کو ایمان کی دعوت دی. اسی موقع پر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی, سب یا محمد علی حاضر جماعتنا بربادی ہوئے, محمد کیا اس کے لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا؟ جس کے جواب میں باری تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب والی آیت نازل فرمائی. بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تعین کے ساتھ خطاب فرمایا, چچا عباس کو, حضرت فاطمہ کو متعین کر کے خطاب فرمایا کہ حقوق رشتہ داری کے اعتبار سے میں تم جتنا مال مانگو اتنا دے سکتا ہوں, میں تمہارے لیے ہر کچھ کر سکتا ہوں, لیکن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم کو بالکل بچا نہیں سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا. وقت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت کی ابتدا اپنے خاندان سے کرنی چاہیے. خاندان میں اگر دینی ماحول بن جائے گا تو پھر انسان کا باہر جا کے دینی کام کرنا آسان ہوگا. باقی گھر میں اگر بیوی کا دینی ذہن نہ ہو اور آپ تین دن کی جماعت میں جانا چاہو تو کہیں گے ہم کس کے ساتھ رہیں گے, ہمارا کون دیکھنے والا, تم وہاں جا رہے ہو وہاں پھرتے رہتے ہو, ہمارا کون؟ اسی لیے جو ہے پہلے ان کا ذہن دینی بننا چاہیے. گھروں میں دینی ماحول ہو تو آدمی کے لیے دین کا کام کرنا آسان, ہر دین کے کام کے لیے یہ بات ہے. وانذر عشيرتك الاقربين, اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين, اور آپ نرم کیجئے اپنے بازوؤں کو جو ایمان والے آپ کی اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے. پرندہ جب نیچے اترنا چاہتا ہے نا تو اپنے پروں کو نیچا کر دیتا ہے, اور اڑنا چاہتا ہے تو پروں کو اونچا کرتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں کو نیچا کرنے کا, جھکانے کا حکم دیا گیا. کیا مطلب؟ مومنوں کے ساتھ آپ تواضع سے پیش آئیے اور ان کے ساتھ آپ شفقت کرم کا معاملہ فرمائیے. جتنی آپ شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے اتنا یہ لوگ آپ کے گرویدہ اور دل دادا رہیں گے, اور آپ کی دعوت ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلے گی تو فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تو اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے خاندان کے لوگ ایمان نہ لاوے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو کفر کے اعمال تم کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری اس کفر سے، بت پرستی سے میں بالکل دور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کیا اور جو ہی یوں فرمایا ہے کہ کون ہے جو میرا فرض اب قرض اپنے ذمے لے لے، میرے بعد میرے وعدے کو پورا کرے، وہ جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا، میرے اہل میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور آپ بڑے زبردست بڑے رحم کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ دیجئے، یعنی دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے اس میں بھروسہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی تقوم عام ہے، اگرچہ مفسر نے یہاں اس کو نماز میں کھڑے ہونے کے ساتھ خاص کر دیا کہ جب آپ نماز میں لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ آپ تہجد کرنے کے لیے اکیلے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا اکیلے اکیلے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اس حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اور نماز با جماعت، یہ ہے نماز با جماعت کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کی چلت پھرت، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں، یعنی جب نمازیوں کا ایک مجمع ہوتا ہے اس کے اندر آپ قیام کرے، قعود کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر حالت سے اللہ واقف، آپ دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو، اکیلے اکیلے تہجد اور نوافل میں کھڑے ہو، یا مجمع کے اندر آپ نماز با جماعت میں کھڑے ہو، آپ کی ہر ہر حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَتَقَلُّبَكَ اس سے مراد لیا ہے آبا و اجداد کی پشت در پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا، اس لیے کہ حضور اپنے ابا جان کی پشت میں، ابا سے پہلے دادا کی پشت میں، دادا سے پہلے پر دادا کی پشت میں، پھر اس کے اوپر، اوپر سے نیچے کی طرف جو آپ منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آبا و اجداد کی پشتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کتنی پاکیزہ پشتوں کے اندر، کتنے پاکیزہ اصلاب اور سلبوں کے اندر آپ منتقل ہوتے 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 یہاں تک آپ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انہ ہو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ بڑے سننے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ تو وہ جو حضرت علی والی روایت تھی اس کا تعلق وزیر عصیرت الاقربین سے ہے، حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین، یہ آپ کو یوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے، سنو شیطان کس کے پاس آتا ہے، کیا ہم آپ کو بتلائے کس کے پاس شیاطین اتر کر کے آتے ہیں، کون سے فاجروں کے پاس؟ تنزل علی کل افاق اثیم، شیاطین تو اترتے ہیں ہر بڑے جھوٹے کے اوپر، بڑے گنہگار کے اوپر، جو بدمعاش کافر اور کاہن قسم کے لوگ ان کے اوپر شیاطین اتر کر کے آتے ہیں۔ یا مفسر نے مثال میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کو مراد لیا ہے، لیکن اس کو مراد لینا مثال میں مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد اس نے دعویٰ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ مسیلمہ کاہن نہیں تھا, وہ تو مفتری تھا, اس لیے یہاں مثال میں مسیلمہ کو پیش کرنا مناسب نہیں. وہ تھا ایک نمبر کا بدمعاش, لیکن یہاں مثال میں نہیں آ سکتا. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, شیطان سنی ہوئی باتوں کو ڈالتے ہیں. یلقون شیطان ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتوں کو, یعنی ملائکہ آپس کے اندر جو مشورے کرتے ہیں آسمان سے نیچے اتر کر کے, دنیا کے اندر جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی وہ ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ملائکہ آسمان سے نیچے اتر کر کے جو مشورے کرتے ہیں, شیاطین اس میں سے تھوڑی بہت باتیں سن بھاگتے ہیں. وہ تھوڑی بہت سنی ہوئی باتوں کو وہ لوگ جھوٹ ملا کر کے کاہنوں کو پیش کرتے ہیں, اور کاہن مزید اس میں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ہے یلقون السمع, کہ شیاطین ملائکہ سے سنی ہوئی باتوں کو کاہنوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ, اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں. یعنی دو مطلب اس کے, ایک مطلب کیا کہ کاہن جھوٹ تھے, ان کے پاس بات لانے والے شیاطین بھی جھوٹ تھے, اور وہ جو بات بیان کرتے ہیں وہ بات بھی جھوٹی, اور اس ساتھ معمولی بات جو ملائکہ سے سن لی وہ سچی, باقی اس میں اکثر ملاوٹ جھوٹی. یہ ہے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. اس لیے بعض حضرات نے اکثر کو کل کے معنی کے اندر لیا ہے کہ تمام کی تمام ان کی باتیں اور ان کے کاہنوں کا ہر ہر فرد اور ان کے پاس بات لانے والا شیطان, یہ سب کے سب جھوٹے ہوا کرتے ہیں.